پھر نبیوں کی ذات کے معاملے میں جو غلو ہوتا ہے اس کو بھی اگر ساتھ ہی دیکھ لیں تو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، نبی تھے اور رسول تھے، انہوں نے اس کو اللہ کا بیٹا اور خدا بنا دیا، مقام بڑھا دیا. یہود نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ تو ولد الزنا تھے، لہٰذا ان کا مقام نیچے گرا دو. دونوں بھٹک گئے. آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، آج ہم مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول تھے، بشر تھے، اللہ نے عام انسانوں سے اونچے ان کا مقام رکھا تھا، لیکن بشر تھے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے پکڑ کے کہا اللہ کے نبی اور اللہ کو ایک بنا دو، وہی جو احد و احمد بن کے مدینے میں آ گیا، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں پر کعبے سے بھی اونچا میٹھے نبی کا روزہ. یہ کیا ہے؟ کیا یہ غلو نہیں ہے؟ وہ نبی جو آج بھی ہے اور کل کی بھی جانتا ہے. صرف 6-7 معروف نعتوں کو اگر آپ شعور سے سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج امت مسلمہ کا غلو کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے مت کرو ادھر ادھر. اور یاد رکھیے، غلو ہمیشہ محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کبھی کوئی نفرت کی بنیاد پہ غلو نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں آج جو ایگزیجوریشن ہو گئی کہ وہ نور سے بنے تھے، کیسے بنے تھے؟ وہ انسان تھے، وہ بشر تھے. 3 بار اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہتے سبحان اللہ یسرا بھی عبدی ہی، عبد کا لفظ ہے آپ کے لیے، اور عبد روح اور مٹی کے جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، لیکن ہم سب یہاں قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے ایک دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کا وہی ورژن لوگوں تک پیش کرنے کی توفیق دے جو تیرا پسندیدہ ہے. لوگوں کی مرضیوں کا نہیں، اجتہادات کا نہیں، لوگوں کے فتووں کا نہیں، شدت برتی جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جب عام لوگ ہوتے ہیں نا، عوام، عامۃ الناس، وہ چونکہ خواہشوں کی طرف جاتے ہیں نا، دن بدن بہت ایکسپلائٹیشن ہے، یہاں ڈسٹریکشن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ خواہشوں کے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اس کا ایک ریئیکشن جو ہے نا، وہ دیندار علماء میں آتا ہے، وہ دین کو اور سخت کرتے جاتے ہیں. یہود کے علماء سے یہی غلطی ہوئی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بہت خواہش پرست ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کے سامنے بیٹھی ہوں کہ جتنا سینہ قرآن کو پڑھ کے اور ساتھ حدیث کو سیکھ کے کھلا، بچپن سے اتنے بوجھ تھے، یہ کر لیا تو گناہ ہے، یہ گناہ. آپ خود سوچیں، آپ میں سے جو ساتھی ابھی تک قرآن پاک سے اس طرح نہیں جڑے یا کسی کلاس کا حصہ نہیں بنے، آپ کو ہر وقت یہ غم نہیں رہتا کہ ہائے پتہ نہیں اس کا کیا گناہ ہے، پتہ نہیں اس کا دم کیا. میں کہہ سوچتی ہوں کہ لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا تو ہال ہال کے ہی آتے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا دم ہے، بال ٹوٹ گیا تھا اب اس کا کیا دم دیں، اچھا وہ بال کسی نے دیکھ لیا تھا اس کا کیا دم دیں. صرف غم، یہ جہالت کا تحفہ ہے. جب ہمیں ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ سچا دین کیا ہے، پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں. میں پورے شعور سے اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں کہ جتنا دین، قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، خوبصورت زندگی، انٹرٹینڈ زندگی، غموں سے بے نیاز زندگی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہے. گناہ تو چھٹتا ہی نہیں ہے، لیکن گناہ کا گلٹ لے کے گناہ کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ جب قرآن پہ آئے، شروع میں دیکھا، جب سمجھ آئی، شعور آیا، اللہ تیرا شکر ہے یہ گناہ نہیں ہے. میرا بھی دل کہتا تھا یہ گناہ نہیں ہے. اللہ نے تو فطرت کو محافظ رکھا ہوا ہے شریعت کا، شرط یہ کہ فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو. اللہ نے تمہارے دلوں کو حق بات کا محافظ بنایا ہوا ہے. اگر اس پہ خواہشوں کے اور شبہات کے اور نہ جانے کس قسم کے پردے نہ ڈل چکے ہوں تو آنکھیں کھل گئیں. یہ قرآن ہم کو دعوت دیتا ہے کہ لوگوں دین میں غلوب مت کرو، اور جب کوئی ایسی سیدھی باتیں پیش کرے تو کہتے ہیں دیکھا یہ دین کو بدل، یہ تو ملحد ہو گئے. ہر دور کے نبی پہ یہ الزام لگا. یہود کے علماء نے اتنی سختیاں کی ہوئی تھی دین میں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے انہی کے اضافوں کو الگ کیا. یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ تو علماء کی بات ہے، یہ ان کی. جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا تو یہودی علماء ان کے خلاف ہو گئے. کہا دیکھا یہ تو ہمارے خلاف باتیں کرنے آئے، ہر چیز کو جائز کرتا جا رہا ہے، یہ لوگوں کی پسند کا دین دے رہا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دور میں پھر ذرا دین بیلنسڈ ہوا، ہوتے ہوتے آگے دور آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت تو حالات بالکل ہی مختلف ہو چکے تھے. اب یہود و نصارہ نے اس وقت پھر اللہ کے نبی کے ذریعے سے جب دیکھا کہ سارے ہماری کتاب کی تحریفات اور اس کے پول کھلتے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی پہ یہی الزام لگایا. 4 پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہی اعتراض تھا کہ یہ ہر وہ بات کہتے ہیں جو ہمارے خلاف ہو، ہماری باتوں کو یہ غلط کہتا جا رہا ہے، یہ کرتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی پہ وہ الزام لگا. آج بھی دیکھ لیں، جو بندہ آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بات پیش کرنے اٹھے گا، سب سے پہلے اس کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ یہ لوگوں کو دین آسان کر کے دے رہے ہیں، یہ تو عورتیں آ گئیں، یہ تو فلاں آ گئے، یہ تو اب ان کے معاملے آ گئے، اور کیا ان کی یہ باتیں بھلا ہمیں نہیں پتہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لوگوں، اللہ کے دین میں غلوب نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ وہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی اہل کتاب سے بات کرتا ہے نا، بنی اسرائیل سے جب بات کرتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو ان کی شان بلند کرتا ہے، کیونکہ یہود نے حضرت عیسیٰ کی شان گھٹائی تھی۔ اور جو ہی اللہ تعالیٰ نصارہ یعنی کرسچین سے حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں مقام کو نیچے لا کے دکھایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑھا دیا تھا، بالکل دین کی اصل بدل دی۔ میں پھر اس بات پہ تھوڑی سی بات ذہن میں آ گئی کہ آپ دیکھیے کہ کھانا پکاتے ہیں نا، آپ خواتین بیٹھی ہیں میرے سامنے، صرف آپ اپنے کھانے کے اندر نمک، مرچ، چینی، اس کا ریشو کم کر دیں۔ عموماً ایک سالن جب پکتا ہے اس میں 2 چمچ نمک کے ڈلتے ہیں، آج جائیں اور صرف 2 کی جگہ 4 چمچ نمک ڈال دیں۔ اگر آپ مرچ ہنڈیا میں 3 چمچ ڈالتی تھی، آ جا کے 6 ڈال دیں۔ کچھ نہیں کرتے، چاول پکاتے ہوئے اگر آپ 2 گلاس میں 2 گلاس پانی ڈالتے تھے نا، آج 4 گلاس ڈال دیں، پتہ چل جائے گا کہ اضافہ کمی بیشی سے ہوتا کہ یہ ٹیسٹ کس چیز کا نام ہے، یہ ریشو کا نام ہے۔ جب ہمارے کھانوں میں 19-20 کے چینج سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ کے دین میں ٹیسٹ نہیں چینج ہوگا؟ ہماری ترکیبیں تو انسانوں کی بنی ہوئی ہیں نا، یہ تو قرآن رب کی ترکیب ہے۔ اس میں جب چھوٹی سوچ، چھوٹی عقل رکھنے والا انسان چینجز کرے گا، تو دین کا حلیہ بگڑے گا۔ اور اس کا آج 2 طرح سے ریئیکشن دکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو دین کے نام پہ اتنی سختی میں چلے گئے کہ وہ آج بھی کہتے ہیں نہیں، وضو کرنا ہے تو پہلے مٹی کا لوٹا لے کے آؤ، کھڑے ہو کے تم وضو نہیں کر سکتے، بیٹھ کے کرو۔ وہ اتنی سنتوں کے پیچھے بات کرتے ہیں بعض دفعہ کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی خدا حافظ، ہم سے دین نہیں ہوتا۔ ریئیکشن آ گیا۔ جب آپ دین کو سنتوں کی روشنی میں لیں گے، قرآن اور سنت کو اپنے سامنے آئینہ بنائیں گے، آپ انجوائے بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی مل رہا ہوگا۔ آپ کھانے کھا رہے ہوں گے، آپ اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں، آپ شوہر کے لیے پکا رہے ہیں، اور فرشتے آپ کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں۔ اصل دین تو یہ ہے نا کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہیں، یہ عبادت ہے؟ نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے جھاڑو بھی چلا رہے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ تو سچا دین جب زندگی کا حصہ بنتا ہے، تو انسان صرف دن میں 1 گھنٹے کا عبادت گزار نہیں ہوتا 5 نمازوں کی صورت میں، اس کی زندگی کے 24 گھنٹے عبادت کے بن جاتے ہیں۔ وہ سوتا بھی تو اس سوچ کے ساتھ سوتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو اس لیے کھاتا ہے کہ مجھے طاقت ملے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے کام کرنے ہیں، میں نے دین کے کام کرنے ہیں، میں نے اسلام کا کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا یہی رخ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس چیز پہ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی خوش کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک میں ہیں، اور ان کی کفالت و خبر گیری کرنے کے لیے بس وہی ہے۔ لئیں یستن کی فل مسیح ہوئیں یقون عبد اللہ، مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددکاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ اس آیت میں 2 لفظ ہم نے دیکھے، ایک ہے بندگی سے آر، یستنکف، اور دوسرا ہے یستکبر۔ ان 2 کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ بندگی سے آر کی مثال، اب میں نماز پڑھوں، یہاں نماز پڑھوں، اس حلیے میں نماز پڑھوں، میں اتنے بڑے افسر کی بیگم اور میں یہ حلیہ اختیار کروں، میں یہ پہنوں، یہ ہوتی ہے بندگی سے آر، یعنی دین کو آر سمجھنا، اسلام کا اظہار، اسلامی گیٹ اپ، اسلامی ریچولز کو اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھنا۔ جائزہ لے لیتے ہیں، کیا میں دین کی کسی چیز کو آر تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی تو محسوس نہیں کرتی؟ اور تکبر بڑا بنتے ہوئے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو کیا میں تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتی اور نماز پڑھنے کی بجائے میں جان تو نہیں چھڑانے لگتی. آپ دیکھیے کہ جس بندے کے اندر بندگی نہیں آئے گی تکبر ضرور آئے گا. اپنا جائزہ لیں, جب کسی محفل میں ہوتی ہوں, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, بڑی محنت سے میک اپ کیا ہوتا ہے, وضو ٹوٹ چکا ہے, اتنے میں وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے, میں کیا کرتی ہوں؟ کیا اس وقت اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں یا نماز کو ٹال دیتی ہوں؟ اگر پڑھ لیا ہے تو مبارک ہو, اور اگر ٹال دیا ہے تو وَمَن يَسْتَنكِفَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. اللہ کے پاس سب نے جانا ہے, وہ سب کو جانتا ہے. لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی, اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے, ماننا چاہتے ہیں, اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سورۃ نساء کے اندر جتنی بھی باتیں آئی تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہم سب سے یہ وعدہ لے لیا. آنا چاہتے ہو ان پیارے احکامات کی روشنی میں؟ دیکھیے یہ آیت ہائی لائٹ کر لیجیے اگر آپ کر سکے. 175 فام الذین آمنوا باللہ, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پہلے اللہ پر ایمان آتا ہے, بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, معرفت اللہ کی, محبت اتنا بڑا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنا آپ ایک مکھی کے پر سے بھی چھوٹا لگتا ہے. جب بندے کو اتنی بڑی ذات کا یقین آ جاتا ہے نا, اس کا ایک لا محالہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ چھوٹا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ذرا سوچیں, تصور میں لائیں اور ذرا آئیڈیلائز کریں اس چیز کو کہ ایک بہت بڑی ہستی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا سا بچہ ہے. بہت رش ہے, بہت شور ہے, ارد گرد شور و غل ہے. اس بچے کا کیا دل چاہتا ہے؟ کہ وہ اپنے اس باپ یا اپنے دادا نانا ماں کے ساتھ چپک جائے. کبھی کسی میلے ٹھیلے میں دیکھیے, کسی فن پلیکس میں دیکھیے, بچوں کی ماں باپ کیسے انگلیاں پکڑے پھرتے ہیں کہ ہائے یہ اگر کھو گیا تو کیا ہوگا, اور عقل مند ہے وہ کیسے وقت میں کسی کا سہارا پکڑے. بالکل اسی طرح جب ایک بندے کو اپنی اوقات سمجھ آتی ہے, میں کچھ نہیں, ایک لقمہ جو میرے پیٹ میں گیا یہ میرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے, اگر یہ میرے کھانے کی نالی سے نکل کر میرے سانس کی نالی میں چلا گیا, پھر وہ چپکتا ہے. واتسمو بھی, پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے خود سے جدا نہیں کرنا, اللہ میں تیری رہنمائی کے بغیر نہیں جی سکتی. اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے, اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے, اے اللہ مجھے چھوڑنا نہیں. پھر انسان واقعی اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے, جس کو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے کڑے کو پکڑ لیتا ہے. فَقَدِسْ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, یہ اتسام باللہ کیا ہے کہ پھر بندہ اپنی مرضی کچھ رکھتا ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے نہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا. آئیں اپنی مرضی سے, پوچھیں, محاسبے کا نقطہ لکھ لیں, کیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئی؟ کیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گی؟ نہیں جائیں گے نا. نہ آنے پہ اختیار, نہ جانے پہ اختیار, تو پیچھے بات کتنی ہے, 25-30-40 سال ہے نا. اس میں سے بھی 10 سال شروع کے بچپن کے نکال دیں, آخری 10 سال بڑھاپے کے نکال دیں, پیچھے رہ گئی تو وہی 20-25 سال کی جوانی ہے نا جو ہم سے نہیں سنبھلتی. اس کو اللہ کے حکموں پہ لگانا ہے. وہ تسیم بھی, ایک دفعہ جم جائیں کہ اللہ تیرا سہارا نہیں چھوڑ سکتی, پھر دیکھیے اس کی طرف سے رحمت اور جو فضل ملے گا. رحمت کے زندگی میں خوشیاں آنے لگتی ہیں, دل کھل جاتا ہے. ایسے بندے کو ہر طرف فرشتوں کا نزول دکھتا ہے, اور فضل اللہ دنیا بھی دے دیتا ہے, اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ وَيَهْدِيهِ مِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کون سا راستہ ہے؟ کون سی ہائی وے جاتی ہے اللہ کی طرف؟ کوئی ہے روڈ ٹو جنت؟ یہ راستہ ہے جو اپنی کتاب کا راستہ. اگر اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں لے کر آیا نا, تو مبارک ہے آپ پر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا. اب آپ اس وقت کا اگر اچھا استعمال کر کے اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں, تو یہی راستہ جس سے آپ چل کے آئے ہیں یہ جنت کا راستہ بنے گا. تڑپیے, مانگیے. جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے, اللہ ان سے نہیں مخاطب, مجھ اور آپ سے ہے، چاہتے ہو تو آؤ پھر محکم پکڑ لو، کچا کچا نہ پکڑو، ادھورا نہ پکڑو، وقت سے پہلے آ جاؤ، غور کرو، تدبر کرو، سوچو، صرف سنتے ہو تو دیکھو، دیکھتے ہو تو لکھو، ہر دن تمہارا اس کتاب کی طرف ایسے بڑھتا جائے کہ تم نیت کر لو کہ اللہ رمضان تو آئیں گے اور جائیں گے، لیکن میں نے نہیں چھوڑنا اس کتاب کو، کیونکہ یہ کتاب صرف رمضان کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اے نبی، لوگ آپ سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کی نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، لا ولد ولا والد۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا کہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اتنی پیاری آیت لگتی ہے نا کہ یبین اللہ لکم ان تدلوا، لوگوں میں تمہیں یہ سارے احکامات کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ تم کہیں بھٹکنے نہ لگ جاؤ۔ آج انسانیت بھٹک رہی ہے کیا؟ آج دنیا کے اندر ایسی باتیں ہیں؟ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ انسانیت بھٹک رہی ہے؟ خود ساختہ چیزوں میں، خود کردہ باتوں میں بھٹک رہی ہے؟ یقیناً بھٹک رہی ہے۔ کون بھٹک رہا ہے؟ جو اس کتاب کی رہنمائی کے بغیر جی رہے ہیں۔ اتنا پیار آتا ہے اللہ پر اس آیت کو پڑھ کر، جیسے ماں اپنے بچے کو بڑے پیار سے کہتی ہے، بیٹا میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بتاتی ہوں کہ تم بھٹکتے نہ رہو۔ دیکھو میں نہیں بتاؤں گی تو تمہیں کل کون بتائے گا؟ آج تو تمہیں میری باتیں بڑی بری لگتی ہیں، کل میں نہیں رہوں گی تمہیں بتانے والی، پھر تمہیں کون بتائے گا؟ اور حقیقت ہے جس طرح اپنی ماں بندے کی رہنمائی کر سکتی ہے اس طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ دیکھیں کچھ بچیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتی، یا اکھڑ بھی ہوتی ہیں، ماں باپ جو کہیں اسے الٹ ہی کرنا ہے، تو بعد میں دیکھا ہے کہ سسرال میں جا کے ایک آنکھ سے روتی ہیں اور ایک سے ہنستی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کاش وہ وقت واپس آئے کہ ہماری ماں ہوتی اور وہ ہمیں کہتی اور ہم ان کی بات مان لیتے۔ ہر وقت کوئی کہنے والا نہیں رہتا۔ اصل بات یہ کہ انسان نصیحت پہ کان رکھے۔ ہر وقت تو کوئی بتائے گا نہیں، کیا یہ قرآن ہر وقت ہم پڑھتے رہیں گے؟ نہیں، ایک دو چار سال میں ہم پورا پڑھ کے پھر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر دوسروں کو بتائیں گے۔ اس لیے جب کبھی قرآن کی محفل میں آئے، دل کو خالی کر کے اور اس تڑپ کو لے کے آیا کرے کہ اللہ میں نے ایک ایک منٹ کا حق ادا کرنا ہے، میں نے اس وقت کو بس ایسے ہی نہیں ضائع کرنا۔ اور پھر اللہ کو پتا ہے کہ اس راستے میں بندے کو جو مشکل آتی ہے، تو اللہ بکل شیئن علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ایک پیاری سورت ختم ہوئی اور دوسری پیاری سورت شروع ہو رہی ہے۔